السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور ایران کا 2 طرفہ تجارت 5 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے پر اتفاق. ایران پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے, صدر حسن روحانی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
وزیر خارجہ سشما سوراج نے یمن میں بھارت کے ایک پادری کے اغوا کی تصدیق کی اور کہا کہ انہیں چھڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کو تیار ہے. اور شام کی سرکاری افواج نے داعش کے زیر کنٹرول شہر پالمیرا میں مزید پیش قدمی کی ہے اور کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا تجارتی حجم بڑھا کر اسے 5 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتا ہے. ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے سرحد عبور کرنے کے 2 نئے راستے کھولنے پر بھی اتفاق کیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایران کے ساتھ تجارت کے حجم کو 5 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھانے پر زور دیا ہے. انہوں نے ہفتے کو اسلام آباد میں پاکستان ایران مشترکہ بزنس فورم کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی اور توانائی کے مسائل پر قابو پایا جائے. اس موقع پر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ سے معاشی استحکام کا حصول ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ گیس اور تیل کے شعبوں میں ایران پاکستان سے تعاون کو تیار ہے اور تہران توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں بھی پاکستان کی مدد کر سکتا ہے. اس سے قبل جمعے کو پاکستان آمد کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات میں مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. دونوں رہنماؤں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تجارت, معیشت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے.
activities and to facilitate people to people contacts, we have decided to open 2 new border crossing points between Iran and Pakistan. These additional crossing points will greatly reduce.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ تجارت و اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ اور عوامی رابطے بڑھانے کے لیے 2 نئی سرحدی راہداریاں کھولنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2 نئے سرحدی راستے کھلنے سے تجارتی سامان اور لوگوں کی آمد و رفت آسان ہو جائے گی. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ایران پر عائد عالمی تعزیرات کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات متاثر ہوئے, لیکن ان کے بقول اب تجارت, معیشت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. دورے کے اختتام پر ایران روانگی سے قبل صدر حسن روحانی نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں نے پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر اور ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کے ذریعے تجارت کے امکانات کا بھی جائزہ لیا. ایران سے گیس درآمد کرنے کے منصوبے کے بارے میں صدر روحانی کا کہنا تھا کہ ان کا ملک پاکستان کی توانائی کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے.
ایران has constructed this gas pipeline up to the borders of Pakistan and we are now ready to deliver the gas to Pakistan at our borders.
صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے پاکستانی سرحد تک گیس پائپ لائن بچھا دی ہے اور اب ان کا ملک گیس برآمد کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے حصے کا کام تقریباً مکمل کر دیا ہے. ایران کے صدر کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کا ملک کچھ بجلی پاکستان کو برآمد کر رہا ہے اور مستقبل میں ایران 1000 حتیٰ کہ 3000 میگا واٹ تک بجلی پاکستان کو برآمد کر سکتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ پاکستان گیس درآمد کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. ایران سے گیس درآمد کرنے کے اربوں ڈالر مالیت کے منصوبے کے تحت ایران کی پارس گیس فیلڈ سے پاکستان کو گیس برآمد کی جانی ہے. تہران پر عائد عالمی تعزیرات کے باعث ماضی میں اس مجوزہ منصوبے پر پیش رفت نہیں ہو سکی. تاہم جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق تہران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پانے کے بعد یہ پابندیاں اٹھا لی گئیں, جس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گیس درآمد کے منصوبے سمیت دیگر شعبوں میں تعاون فروغ پا سکے گا. دریاسنا ہفتے کو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی ایرانی ہم منصب عبدالرضا رحمانی سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے، مشترکہ سرحد کی بہتر اور مؤثر نگرانی کے حوالے سے اقدامات کے علاوہ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں معاونت، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اسلام آباد کے دورے پر آئے ایرانی صدر سے ملاقات کی اور ان سے بلوچستان میں بھارتیہ خفیہ ایجنسی را کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ حال ہی میں سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان سے جس بھارتیہ اہلکار کو پکڑا تھا وہ ایران میں تعینات تھا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی صدر کے جی ایچ کیو کے دورے کے موقع پر بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری سمیت سلامتی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی پاکستان، خصوصاً صوبہ بلوچستان میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر ایران کے صدر حسن روحانی سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق ہفتے کو اسلام آباد میں جنرل راحیل شریف نے مہمان صدر سے ملاقات کی، جس میں خاص طور پر خطے کی سلامتی اور پاک ایران تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ فوج کے سربراہ نے پاکستان کو درپیش چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی کی پاکستان میں مبینہ مداخلت کا تذکرہ بھی کیا۔ ایران کے صدر جمعے کو پاکستان کے دو روزہ دورے پر آئے تھے، جس میں انہوں نے پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون میں فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دو روز قبل ہی پاکستانی حکام نے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے ایک بھارتی شہری کو گرفتار کیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھارتی بحریہ کا افسر ہے، جو کہ خفیہ ایجنسی را کی طرف سے مبینہ طور پر بلوچستان اور کراچی میں حالات خراب کرنے کے لیے کام کرتا آ رہا تھا۔ حکام کے بقول اس شخص کے پاس ایران کا ویزا تھا اور یہ ایرانی بندرگاہ چابہار سے پاکستان میں داخل ہوا۔ ہفتے کو ہی اسلام آباد میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ایک پریس کانفرنس میں اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں دیا، لیکن ان کا کہنا تھا
ان کے شما می دونید کہ ہر وقت ما با پاکستان نزدیک تر میشیم۔
صدر روحانی نے کہا کہ جب بھی ہم پاکستان کے قریب آتے ہیں تو ایسی افواہیں سامنے آتی ہیں، ہم نے اس پر تو بات نہیں کی، لیکن ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ ہم کس طرح اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت قریبی اور برادرانہ تعلقات ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ را کے مبینہ ایجنٹ کے معاملے کی مفصل تفتیش ہونا ابھی باقی ہے اور اس سلسلے میں ایران کی حکومت سے بھی مدد مانگی جائے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے را کے مبینہ ایجنٹ کی گرفتاری تشویشناک ہے، لیکن ان کے بقول اس سے پاکستان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں اپنے ایک شہری کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اس شخص کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس گرفتار شخص تک سفارتی رسائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران یہ کہتا آیا ہے کہ پاکستان کے جنوب مغربی علاقوں میں چھپے شدت پسند اس کے ہاں انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، جس پر پاکستان کارروائی بھی کرتا رہا ہے۔ لہٰذا اب ایران پاکستانی تشویش اور تحفظات پر ضرور غور کرے گا، کیونکہ یہ ایسے مسائل کا حل دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔
دراصل میں ایرانی اپنی اس کے بارے میں تفتیش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ پاکستان کو شکایت کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ ایران کو بھی پاکستانی تعاون درکار ہے۔ پاکستان میں تو چلیں بھارتی مداخلت کا جو مسئلہ ہے ایرانی سرزمین کو لے کر، وہ فی الحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ابتدا ہوئی ہے، لیکن ایرانی جو شکایات ہیں پاکستانی سرزمین کے اس کے خلاف استعمال ہونے کی، وہ پرانی شکایتیں ہیں۔ تو میرے خیال میں ایران اپنے مفاد میں بھی چاہے گا کہ پاکستان کا تعاون حاصل کیا جائے اور پاکستان کو جو مسئلے درپیش ہیں اس میں تعاون کیا جائے، تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ ان کو معلوم ہو جائے کہ بھارتی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین کو، چابہار کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو وہ تو پھر بھارت سے بھی بات کریں گے۔
پاکستان ایک عرصے سے اپنے ہاں بدامنی میں بیرونی ہاتھ، خصوصاً بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، اور گزشتہ سال اس بارے میں حکام کے بیانات میں زیادہ شدت دیکھی گئی، لیکن بھارت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ملوث ہے، تاہم اسلام آباد ان دعووں کی تردید کرتا ہے۔ دریاسنا پٹھانکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر 2 جنوری کو ہونے والے دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی ایک تحقیقاتی ٹیم کو ویزا مل گیا ہے اور یہ اتوار کو بھارت روانہ ہو رہی ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ اس واقعے میں دہشت گرد سرحد پار پاکستان سے آئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جوہری سلامتی کے اعلی مشیر نے امریکہ کی طرف سے پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور پیداوار کے بارے میں دباؤ اور سلامتی سے متعلق خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی یا این سی اے کے مشیر خالد احمد کدوائی نے کہا کہ ہم ٹی این ڈبلیوز یا اہم جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں معذرت خواہ نہیں۔ کدوائی نے اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار کے دوران بتایا کہ جوہری ہتھیاروں کا نظام متوازن خطوط پر قائم ہے۔ خالد کدوائی بظاہر امریکی سینٹ میں خارجہ تعلقات کمیٹی میں آرمز کنٹرول اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کی معاون وزیر روز گارڈ مولر کی شہادت کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کی سلامتی کے لیے بہترین اقدامات کو سراہا تھا۔ تاہم یہ بھی کہا کہ امریکہ کو میدان جنگ میں استعمال ہونے والے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر تشویش ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر نے پاکستان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر کہا کہ وہ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان جلد براہ راست بات چیت کا امکان نہیں۔ سعودی عرب نے تہران میں اپنے سفارت خانے پر ایرانی مظاہرین کے دھاوا بولنے کے بعد تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ یہ مظاہرین ایک شیعہ لیڈر کی پھانسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ شام کی سرکاری افواج نے داعش کے زیر کنٹرول شہر پالمیرا میں مزید پیش قدمی کی ہے اور کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس اور مقامی ذرائع ابلاغ نے فضائی حملوں اور توپ خانے سے بمباری کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ عمارتوں میں دھماکے ہوئے اور متعدد مقامات سے دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے۔ آبزرویٹری نے اس قدیم صحرائی شہر میں لڑائی کو اب تک ہونے والی شدید ترین لڑائی قرار دیا، جو شام کی فوج اپنے حلیف روسی فوجیوں اور فضائیہ کی مدد سے ایک مہم کے طور پر چلا رہی ہے۔ نگران گروپ کے مطابق پالمیرا میں لڑائی اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ سرکاری افواج کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ہفتے کے روز 10 جبکہ جمعے کے روز 18 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ پالمیرا کو صحرائی دلہن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جو ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا آیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی افواج کو داعش کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ کارٹر کا یہ بیان جمعے کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی افواج نے داعش کے مالی وسائل کے ایک ماہر کو ہلاک کر دیا ہے، جو مغرب کے خلاف حملوں کی سازش کا بھی ذمہ دار تھا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے تحاشا معلومات ملی ہیں اور ہم مسلسل جاننے کے عمل میں ہیں کہ داعش میں کون کیا کرتا ہے، تاکہ ہم انہیں ختم کر سکیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروپ مالی وسائل کیسے حاصل کرتا ہے، تاکہ ان کو بھی روکا جا سکے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عبد الرحمان مصطفیٰ الکدولی شام میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہوا۔ کدولی کے لیے $70,00,000 کا انعام مقرر تھا۔ اور اس سے پہلے ایش کارٹر نے یہ بتایا تھا کہ اس آدمی کی ہلاکت کس طرح سے اور کیسے ہوئی۔ تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ خیال یہ ہے کہ داعش کا ایک کلیدی لیڈر اس ماہ کے آغاز میں شام میں امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پینٹاگون میں ایک نیوز کانفرنس میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفرڈ کے ساتھ کارٹر نے داعش کے اس کلیدی لیڈر کی شناخت عبد الرحمان مصطفیٰ الکدولی کے طور پر کی، جسے حاجی امان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ایش کارٹر نے انہیں داعش کے وزیر خزانہ کے طور پر بیان کیا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ چند ماہ قبل جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئسل کے مالی وسائل اور ذرائع کو ہدف بنا رہے ہیں، تو ہم نے ایسے مقامات پر کارروائی کا آغاز کیا جہاں یہ گروپ اپنے فنڈز رکھتا تھا، اور اب ہم نے اس لیڈر کو ختم کر دیا ہے جو اپنی کارروائیوں کے لیے تمام مالی وسائل کی نگرانی کرتا تھا، اور یوں گروپ کی طرف سے جنگجوؤں کو بڑھتی کرنے اور انہیں ادائیگی کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔ ایش کارٹر نے کہا کہ مان ایک جانا پہچانا دہشت گرد تھا جو عراق اور شام کے باہر ہونے والی دہشت گردی کی سازشوں میں بھی ملوث تھا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کی فوج اور اس کے اتحاد میں شامل فوجوں نے داعش کے وزیر جنگ کو ختم کر دیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس حملے کی تفصیلات کی وضاحت نہیں کر سکتے جس میں داعش کے لیڈر کی ہلاکت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ داعش کی قیادت پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہماری حکمت عملی کے عین مطابق یہ کارروائی کی گئی۔ قبل ازاں مارچ میں عمر الششانی، جسے عمر دا چچن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، امریکہ کے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ داعش گروپ کے خود کش حملہ آوروں نے عراق کے انبار صوبے میں ایک بڑے فوجی اڈے پر حملہ کر کے 3 عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراقی فوج کے ایک کمانڈر میجر جنرل علی ابراہیم دابون نے کہا کہ 4 حملہ آور الاسد فوجی اڈے میں داخل ہو گئے تھے۔ ادھر داعش نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ عراق میں کیے گئے خود کش حملے کا ذمہ دار ہے، جس میں 30 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا تھا کہ بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیل کے ایک میدان میں جمعے کی رات حملہ کیا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دیا کہ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب عہدیدار مقامی فٹ بال ٹورنامنٹ کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ عراق کے ایک باثر شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے وزیر اعظم حیدر الابادی پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں فوری طور پر اصلاحات نافذ کریں۔ مقتدی الصدر کے ہزاروں حامی جمعے کو بغداد میں عراقی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے گرین زون سے باہر ایک دعائیہ اجتماع میں شریک ہوئے، جسے انہوں نے شیعہ سنی مشترکہ دعائیہ تقریب کا نام دیا۔ مقتدی الصدر نے عراقی وزیر اعظم کو اصلاحات کے لیے ہفتے کے روز یعنی 24 گھنٹوں کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ وہ سیاسی حامیوں کی بجائے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اپنی کابینہ تشکیل دیں۔ یہ مسلسل چھٹا جمعہ تھا جب مقتدی صدر کے حامی وسطی بغداد میں اکٹھے ہوئے اور حکومت سے اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ بیلجیم میں حکام نے بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران مزید 3 مشتبہ افراد کو برسل سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ گرفتاریاں جمعرات کو پیرس سے پکڑے گئے ایک فرانسیسی شخص کی نشاندہی پر عمل میں آئیں۔ یہ شخص مشتبہ طور پر ایک نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بیلجیم میں حکام نے ہفتے کے روز کم سے کم 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جس سے پہلے برسلز میں انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کی جا رہی تھی۔ برسلز میں لوگ مہلک دہشت گرد حملوں کے بعد بدستور پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بیلجیم میں قومی سوگ کی مدت کے آخری روز یعنی جمعے کے دن یہ کارروائی کی گئی۔ حکام نے کہا کہ پیرس میں ایک فرانسیسی کی گرفتاری کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا۔ پیرس میں گرفتار شخص پر نئے حملے کی سازش تیار کرنے کا شبہ تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری برسلز میں ہونے والے حملوں کے بعد بیلجیم اور یورپی لیڈروں سے بات چیت کی غرض سے برسلز پہنچے تھے۔
The United States stands firmly behind Belgium and with the nations of Europe.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس المیہ پر بیلجیم اور یورپی اقوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم حملے کے بعد فوری طور پر مدد کے لیے آنے والے بہادر افراد کا شکریہ ادا کرنے میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، جو ایک لمحے کے نوٹس پر جائے حادثہ پر پہنچ گئے تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کریں اور جانیں بچا سکیں، اور ہم دہشت گردی کی ایسی ہولناک کارروائیاں کرنے والوں کے بارے میں کی جانے والی چھان بین میں ہر ضروری امداد فراہم کریں گے تاکہ اس کے ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے تصدیق کر دی ہے کہ برسلز میں ہلاک ہونے والے افراد میں 2 امریکی بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 30 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ پولیس ابھی تک کم سے کم ایک مشتبہ شخص کی تلاش میں ہے، جو ایئرپورٹ پر دھماکے سے قبل مبینہ حملہ آوروں کے ساتھ دیکھا گیا۔ بیلجیم میں استغاثہ نے برسلز ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر منگل کے روز کیے جانے والے حملوں میں ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کر کے اس کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں۔ وفاق کی استغاثہ کے دفتر نے ہفتے کے روز ایک بیان میں بتایا کہ اس نے ایک شخص کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں، جسے فیصل سی کے طور پر شناخت کیا گیا۔ یہ گرفتاری دہشت گرد گروپ دہشت گردی کے تحت ہلاکتوں اور قتل کی کوششوں میں ملوث ہونے پر کی گئی ہے۔ بیان میں یہ تصدیق نہیں کیا گیا کہ فیصل سی برسلز ایئرپورٹ کا وہ تیسرا خودکش حملہ آور ہے، جسے ان 2 افراد کے ساتھ دیکھا گیا تھا جنہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ لیکن بیلجیم کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فیصل چیفو نامی شخص برسلز ایئرپورٹ سے فرار ہونے والا مشتبہ شخصی ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے برسلز میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے۔ ان حملوں میں بے گناہ عورتوں، بچوں اور مردوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی یا اعانت میں ملوث دہشت گردوں کے ساتھ انصاف ہونا ضروری ہے۔ صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ بیلجیم امریکہ کا قریبی حلیف ہے، اور جب کوئی مسئلہ دوستوں کو درپیش ہوتا ہے تو امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پر جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی کے ایجنٹوں پر مشتمل ایک ٹیم پہلے ہی برسلز میں ہے، اور صدر کے مطابق دہشت گرد حملوں کی چھان بین میں امداد کر رہی ہے۔ امریکی کانگریس کے مسلمان رکن کیتھ ایلسن نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش اور اس جیسے دیگر گروہ اسلام اور مسلمانوں کے نمائندہ نہیں بلکہ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے اسے بدنام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے برادر ادارے مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورکس کے ساتھ گفتگو میں جناب ایلسن نے کہا کہ عام افراد کے قتل اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے جیسی کاروائیاں اسلامی روایات اور تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے کیتھ ایلسن ریاست منیسوٹا سے امریکی ایوان نمائندگان کے منتخب رکن ہیں، وہ کانگریس کے رکن منتخب ہونے والے پہلے مسلمان بھی ہیں۔ اور امریکہ کی تین مغربی ریاستوں الاسکا، ہوائی اور واشنگٹن میں آج ڈیموکریٹک پارٹی کاکسس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان مقابلہ ہے۔ واشنگٹن میں موسم بہار کی سب سے بڑی تقریبات میں سے ایک چیری بلاسم فیسٹیول کا آج ہفتے کے روز سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے فعال کارکنوں نے شمالی کوریا کے سرحدی شہر میں پروپیگنڈا اشتہارات گرائے ہیں جو جنوبی کوریا کے بحری جہاز کے ڈوبنے کی چھٹی برسی ہے۔ اس حادثے میں 46 ملاح ہلاک ہو گئے تھے۔ سول کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی ایک آبدوز جنگی جہاز چنان کو ڈبونے کی ذمہ دار ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں سول نے پیونگ یانگ کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو معطل کر دیا تھا۔ پیجو شہر میں گرائے جانے والے اشتہارات میں شمالی کوریا میں ایک ہی خاندان پر مرتکز مطلق العنان اقتدار کی روایت کی مذمت کی گئی ہے۔ ان پیغامات میں عامر کم جونگ ان سے مستعفی ہونے پر زور دیا گیا ہے اور مغربی ملکوں کو جوہری جنگ کی دھمکیوں سے باز رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آزاد شمالی کوریا کے لیے جد و جہد کرنے والی جنگجوؤں نامی تنظیم کے پارک سنگ حق کہتے ہیں کہ ہمیں توقع ہے شمالی کوریا زبانی طور پر بد سلوکی اور مسلح اشتعال انگیزی جاری رکھے گا۔ شمالی کوریا مخالف ہمارے اشتہارات کا مقصد شمالی کوریائی عوام سے اپیل کرنا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ وہ واحد عوام ہے جو کم جونگ ان کی طرف سے ہمارے عوام کے لیے جابرانہ دھمکیوں کو روک سکیں۔ شمالی کوریا نے جواباً جنوبی کوریا کی جمہوری حکومت اور صدر پارک گوئن ہوئی پر تنقید کی ہے اور خود بھی اشتہارات گرائے ہیں۔ دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان کشیدگی حالیہ مہینوں میں بڑھتی رہی ہے، جس سے پہلے شمالی کوریا نے ایک جوہری تجربہ کیا تھا اور بعد ازاں لمبے فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ بھی داغے تھے۔ برسلز میں دہشت گرد حملوں کے بعد دنیا بھر سے ہونے والی نکتہ چینی کے باعث بیلجیم کے سیکیورٹی ایجنسیوں کی عجلت اور گھبراہٹ میں کی گئی کارروائیاں ملک کے انسداد دہشت گردی کے اداروں کی بھرپور توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں۔ قومی سلامتی سے متعلق وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف سیلڈن نے اپنی رپورٹ میں اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ برسلز پر دہشت گرد حملوں کے مشتبہ افراد کی تلاش کی ہنگامی کارروائی جاری ہے اور ملک کے وزیر داخلہ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں، بیلجیم پر دباؤ اپنی ایک نئی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر داخلہ کے الفاظ،
If you put everything in a row, then you can say that you can indeed ask big questions in a number of areas.
اگر آپ ہر چیز کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں تو پھر آپ در حقیقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ محکمہ انصاف اور دہشت گرد حملوں کے بعد ہونے والی پیش رفت کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں اور بہت سے شعبوں کے بارے میں بڑی نوعیت کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تنقید ہر طرف سے آ رہی ہے۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ خود کش بمباروں میں سے ایک کو تو لازمی طور پر بیلجیم کے نگرانی سے متعلق اداروں کی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بم دھماکوں کے بارے میں کہنا تھا،
سنر دشی اشلمی نے
ہم نے 14 جولائی 2015 کو ایک شخص کو واپس بھیجوانے سے متعلق بیلجیم کے سفارت خانے کو ایک سفارتی نوٹ کے ساتھ مطلع کیا تھا، لیکن بیلجیم کے حکام نے اس حملہ آور کو رہا کر دیا۔ کچھ امریکی عہدیداروں نے بھی نکتہ چینی کی ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں وہ بطور خاص فکر مند ہیں وہ یہ ہے کہ بیلجیم اور دوسرے یورپی ملکوں میں کوتاہیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی میڈرڈ اور لندن میں 2004 اور 2005 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ضمن میں ہوئی تھی۔ یورپی یونین کمیشن کے نائب صدر اول فرانس ٹیمرمینز اس حوالے سے کہتے ہیں،
We need to speed up some of the proposals we've put on the table to find the money to make sure that
ہم نے رقم کی تلاش کے لیے جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں سے کچھ پر کام کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دہشت گرد کریڈٹ کارڈ یا پری پیڈ کارڈ، یعنی وہ کارڈ جن کی ادائیگی پہلے سے ہی کی جا چکی ہو، استعمال نہ کر سکیں اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ان مقامات کا کھوج لگا سکیں جہاں ہتھیار موجود ہیں۔ یہ توقع موجود ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کا نیا یورپی مرکز اس سلسلے میں مدد کرے گا، لیکن دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق کئی موجودہ اور سابقہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں تو بہت عرصہ قبل ہی چوکس کرنے کی ضرورت تھی۔ سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن کہتے ہیں،
Not many of our European friends have their game at the level we have it at.
جب معلومات کے تبادلے کی بات ہو تو ہمارے بہت سے یورپی دوستوں کی کارکردگی کی سطح وہ نہیں ہے جو کہ ہماری ہے۔ یورپ کی سیکیورٹی سے متعلق اداروں کو با اختیار بنانے کے حوالے سے بھی خدشات موجود ہیں، اس یقین دہانی کے لیے کہ انہیں انٹیلیجنس کی اہم معلومات تک قانونی اور ٹیکنالوجیکل رسائی بر وقت دستیاب ہو۔ ایک بار پھر مائیکل ہیڈن کے الفاظ،
Now I predict it's going to create great stress within Europe as these various nations begin to realize
میں یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ اس سے یورپ کے اندر ایک بڑا دباؤ پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ ان مختلف ملکوں نے یہ احساس کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں اپنے شہریوں کی پرائیویسی اور جینے کے حق کے درمیان ضروری توازن کو اثر نو متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک امریکی عہدیدار نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا کہ دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ یا داعش ایک شعلہ بھڑکا رہا ہے اور سیکیورٹی کے اداروں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ آگ پھیلنے سے پہلے اس پر تیزی سے قابو پانے کی کوشش کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
تالیوں کی گونج اور ملی نغمے پر مبنی دھن سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی ہال میں صوفی میوزک کانسرٹ کا آغاز ہوا۔ صوفیانہ کلام اور فیوژن میوزک سے سجی اس شام کا انعقاد اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے سفارتی مشن کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے موقع پر کیا گیا تھا۔ مشہور پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان صوفی کانسرٹ کی روح رواں تھے۔ اپنے منفرد انداز میں سروں کی کہکشاں بکھیرتے راحت فتح علی خان نے جیسے شائقین کو موسیقی کے سحر میں باندھ لیا۔ اور شائقین داد دیتے نہ تھکتے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی اقوام متحدہ کے فورم پر منایا گیا ہے۔ اس تقریب کے انعقاد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ ملیحہ لودھی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وی او اے اردو سروس سے اس تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یہ پہلی دفعہ ہم اپنا قومی دن یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں منا رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو دنیا کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت پہ جب پاکستان کی جمہوریت اور اسٹرینتھن ہو رہی ہے اور ایسے وقت پہ جب پاکستان میں ایک نئی ہوپ ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، تو ہم نے سمجھا کہ یہاں ہم شیئر کریں اپنی نئی سیلف کانفیڈنس، ہوپ اینڈ آر برائٹ فیوچر، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا جو صوفی ٹریڈیشن ہے اس کو شو کیس کریں۔
اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل فار پبلک انفارمیشن کرسٹینا غیاک نے صوفی کانسرٹ کے انعقاد کو ثقافتی سفارتکاری کی کامیاب مثال قرار دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں، یہ پاکستان کے قومی دن کو منانے کا منفرد طریقہ ہے جس سے پاکستان کی ثقافت اور موسیقی کو جاننے کا موقع ملا ہے، یہ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں نہ تو سنا اور نہ ہی دیکھا گیا۔ خود راحت فتح علی خان نے بھی اقوام متحدہ میں یوم پاکستان کی تقریب کے لیے بلائے جانے پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
I feel very honored to be here. فرسٹ آف آل، اور میری فیملی کے لیے جو کہ 600 سال کی لیگیسی پر منحصر ہے، اور جس کا میں جس لیگیسی کو کیری اوور کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. میں بہت فخریہ محسوس کرتا ہوں اس چیز کو.
قومی جذبے، صوفیانہ کلام اور فیوژن میوزک میں ڈھلی اس شام میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور تالیوں کی گونج میں تقریب کا اختتام اسی طرح ہوا جیسے اس کا آغاز ہوا تھا. امان ازہر، وی او اے اردو، نیو یارک.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا تجارتی حجم بڑھا کر اسے $5 ارب تک لے جانا چاہتا ہے. ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے سرحد عبور کرنے کے 2 نئے راستے کھولنے پر بھی اتفاق کیا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اسلام آباد کے دورے پر آئے ایرانی صدر سے ملاقات کی ہے، اور ان سے بلوچستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا معاملہ اٹھایا ہے. حال ہی میں سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان سے جس بھارتی اہلکار کو پکڑا تھا وہ ایران میں تعینات تھا. فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی صدر کے جی ایچ کیو کے دورے کے موقع پر بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری سمیت سلامتی کے امور پر گفتگو ہوئی. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کو تیار ہے. ایران کے صدر نے پاکستان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر کہا کہ وہ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان جلد براہ راست بات چیت کا کوئی امکان نہیں. سعودی عرب نے تہران میں اپنے سفارت خانے پر ایرانی مظاہرین کے دھاوا بولنے کے بعد تعلقات منقطع کر دیے تھے. یہ مظاہرین ایک شیعہ لیڈر کی پھانسی پر احتجاج کر رہے تھے. اور پاکستان میں جوہری سلامتی کے اعلیٰ مشیر نے امریکہ کی طرف سے پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور پیداوار کے بارے میں دباؤ اور سلامتی سے متعلق خدشات کو مسترد کر دیا گیا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی این سی اے کے مشیر خالد احمد کدوائی نے کہا کہ ہم ٹی این ڈبلیوز یا ہم جوہری ہتھیاروں کی ترقی کے بارے میں معذرت خواہ نہیں. کدوائی نے اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار کے دوران بتایا کہ جوہری ہتھیاروں کا نظام متوازن خطوط پر قائم ہے. خالد کدوائی بظاہر امریکی سینٹ میں خارجہ تعلقات کمیٹی میں آرمز کنٹرول اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کی معاون وزیر روز گوٹمولر کی شہادت کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کی سلامتی کے لیے بہترین اقدامات کو سراہا تھا. تاہم کہا تھا کہ امریکہ کو میدان جنگ میں استعمال ہونے والے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر خدشہ ہے. بلوچستان میں ایچ آئی وی کے نئے مریضوں کی تشخیص ہونے کے بعد صوبے میں ان کی تعداد 500 سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ایچ آئی وی ایڈس پر کنٹرول سے متعلق صوبائی پروگرام کے سربراہ نے اضافے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نئے مریضوں کا تعلق کوئٹہ اور تربت کے علاقوں سے ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں جان لیوا بیماری ایڈز کے وائرس ایچ آئی وی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے محکمہ صحت کے حکام نے مختلف علاقوں میں لوگوں کے خون کا تجزیہ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. صوبے میں ایڈز سے متعلق قائم 2 مراکز میں 537 مریض رجسٹرڈ ہیں، جبکہ ماہرین کے بقول اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. ایڈز کنٹرول پروگرام بلوچستان کے سربراہ ڈاکٹر نور قاضی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران کوئٹہ اور تربت میں قائم مراکز میں جب مختلف بیماریوں کے لیے مریضوں کے خون کے تجزیے کیے گئے تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں قابل ذکر تعداد میں لوگ ایچ آئی وی سے متعلق متاثر ہیں.
کوئٹہ میں 226 مریض کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور تربت میں 68 مریض کی ٹریٹمنٹ شروع ہے، جس میں کوئٹہ کی اگر میں آپ کو فگر بتا دوں، کوئٹہ میں 173 مرد ہیں، 44 خواتین ہیں، 9 بچے ہیں، اور اسی طرح تربت میں 47 مرد ہیں، 18 خواتین ہیں اور 3 بچے ہیں. یہ صرف ہمیں کوئٹہ کے کیا معلوم ہے، کیونکہ کوئٹہ میں کام ہوا ہے، اور کوئٹہ میں بھی ابھی جب ہم مزید کوئٹہ کے اندر سروے ہم کرنے جا رہے ہیں، مختلف نمبر گروپ پہ جا رہے ہیں، میرے ابھی تک ہم لوگوں کا کام شروع ہو چکا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ صوبے میں شعبہ صحت کے لیے مختص کیے گئے فنڈز میں اضافے کے بعد مختلف اسپتالوں میں خون کے تجزیے کرنے کے لیے مشینیں لگائی گئی تھیں، اور جب یرکان اور دیگر بیماریوں کے لیے مریضوں سے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے تو اسے ایڈز کے تجزیے کے لیے بھی بھیج دیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ صوبے میں ایچ آئی وی سے متاثر لوگ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر نور قاضی کے مطابق اس وقت کوئٹہ کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر لسبیلا، گڈانی، نصیر آباد، جوب، شیرانی اور قلعہ سیف اللہ میں بھی جائزہ لینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ماہرین ایڈز کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ اس بارے میں لوگوں میں پائے جانے والے غلط تصورات کو قرار دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ایچ آئی وی سے متاثرہ مریض اپنی بیماری کو چھپاتا اور نادانستہ طور پر وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔
ایڈز کے بارے میں کچھ اس طرح سے رویے ہیں لوگوں کے، ایڈز کے مریض یا جو جن کو بتائے تو وہ ایڈز کو خدا نخواستہ کسی بدکاری وغیرہ کے حوالے سے جاننے لگے ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنا مرض چھپاتے ہیں اور اسی چھپانے کی وجہ سے یہ مرض پھیلتا جاتا ہے۔ نہ وہ اپنے ریزر کے بارے میں احتیاط کریں گے، کسی اور کو روکیں گے کہ کوئی مریض کس طرح کہے گا جی مجھے ایڈز ہے، میں کیونکہ وہ کہتے ہوئے شرماتا ہے، اگر اس نے فرض کا کہہ بھی دیا تو لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، ایون اور طور ہے وہ اپنی شریک حیات کو بھی نہیں بول سکتے، تو اسی وجہ سے وہ اپنی شریک کی حیات کو بھی منتقل کرے گا، شریک حیات سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو بھی منتقل ہوگا، یہ اسی طرح پھیلے۔
ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اس مرض سے متعلق آگاہی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ حکومت اس مرض کی تشخیص اور ادویات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈز سے متاثرہ افراد کی مالی معاونت بشمول ان کے بچوں کی اسکول فیس بھی ادا کرے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان میں موجودہ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ ایک نئے بی بی جی گیلپ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ افغان عوام ملکی قیادت سے نہایت غیر مطمئن ہے۔ سروے میں شریک لگ بھگ 81% شرکاء نے کہا کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے کچھ یا بہت غیر مطمئن ہے، جبکہ صرف 17% نے کہا کہ وہ کچھ یا بہت مطمئن ہے۔ یہ سروے 27 اکتوبر سے 18 نومبر کے درمیان کیا گیا تھا، جس میں ملک کے 34 صوبوں سے 2500 افراد شریک ہوئے۔ سروے سے پتا چلا کہ افغانستان میں تمام نسلی اور جغرافیائی گروپوں میں عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ بھارت کے خارجہ امور کی وزیر سشما سوراج نے یمن میں دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ کے ہاتھوں ایک بھارتی پادری کے اغوا ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پادری کو اس مہینے کے شروع میں عدن سے ایک گھر پر حملے کے دوران اغوا کر لیا گیا، جس میں 4 راہبات سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہفتے کے روز اس کی تصدیق کی کہ ایک بھارتی مذہبی پیشوا فادر ٹوم ازونالل کو مبینہ طور پر یمن میں داعش نے اغوا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کو بحفاظت چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سشما سوراج نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ فادر ٹوم ایک بھارتی شہری ہیں، کیرالا سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں دہشت گرد گروپ نے یمن میں اغوا کیا ہے، ہم ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن ایک جنگ زدہ خطہ ہے، وہاں ہمارا کوئی سفارت خانہ نہیں، لیکن ہم فادر کو چھڑانے کے لیے اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کے اس بیان سے قبل ایسی غیر مصدقہ خبریں آئی تھیں کہ داعش کے دہشت گرد گڈ فرائیڈے کو فادر ٹوم کو صلیب پر چڑھائیں گے۔ اس کے بعد یہاں عیسائیوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، لیکن بنگلور میں دان باسکو سے وابستہ ایک عیسائی مذہبی پیشوا فادر ولارکوٹ نے فادر ٹوم کو مصلوب کرنے کی خبر کو افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے انہیں چھڑانے کی درخواست کی ہے اور حکومت نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش نے ابھی تک اغوا کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق عیسائی پادری کو عدن میں مشنریز آف چیریٹی کے ایک مرکز سے، جہاں معمر افراد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، مبینہ طور پر 4 مارچ کو اغوا کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق 4 بندوق برداروں نے مرکز پر حملہ کیا تھا، جس میں 4 راہباؤں سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی وقت سے فادر ٹوم لاپتہ ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ حملہ آوروں نے ان کا اغوا کر لیا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے بتایا کہ حملے میں ایک بھارتی راہبہ ہلاک ہوئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کی سرکاری افواج نے داعش کے زیر کنٹرول شہر پالمیرا میں مزید پیش قدمی کی ہے اور کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس اور مقامی ذرائع ابلاغ نے فضائی حملوں اور توپ خانے سے بمباری کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ عمارتوں میں دھماکے ہوئے اور متعدد مقامات سے دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے۔ آبزرویٹری نے اس قدیم صحرائی شہر میں لڑائی کو اب تک ہونے والی شدید ترین لڑائی قرار دیا۔ نگران گروپ کے مطابق پالمیرا میں لڑائی اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ سرکاری افواج کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ہفتے کے روز 10 جبکہ جمعے کے روز 18 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ پالمیرا کو صحرائی دلہن کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا آیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ امریکی افواج کو داعش کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ کارٹر کا یہ بیان جمعے کو اس اعلان کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی افواج نے داعش کے مالی وسائل کے ماہر کو ہلاک کر دیا جو مغرب کے خلاف حملوں کی سازشوں کا بھی ذمہ دار تھا۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ عبدالرحمان مصطفیٰ القدولی شام میں ایک حملے کے دوران ہلاک ہوا۔ قدولی کے لیے 70 لاکھ ڈالر کا انعام مقرر تھا۔ داعش گروپ کے خودکش حملہ آوروں نے عراق کے انبار صوبے میں ایک بڑے فوجی اڈے پر حملہ کر کے 3 عراقی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ عراقی فوج کے ایک کمانڈر میجر جنرل علی ابراہیم دابون نے کہا کہ 4 حملہ آور الاسد فوجی اڈے پر داخل ہو گئے تھے۔ داعش نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عراق میں کیے گئے خودکش حملے کا ذمہ دار ہے جس میں 30 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا کہ بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیل کے ایک میدان میں جمعے کی رات حملہ کیا گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی کہ یہ دھماکے اس وقت ہوئے جب عہدیدار مقامی فٹ بال ٹورنامنٹ کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ عراق کے شیعہ عالم مقتدی الصدر کے ہزاروں حمایتیوں نے بقول ان کے ایک مشترکہ شیعہ سنی دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا۔ یہ اجتماع حکومت کے کنٹرول والے عام علاقے گریم زون کے باہر ہوا۔ الصدر نے وزیر اعظم حیدر البادی کو ہفتے تک کا وقت کیا تھا کہ وہ سرکاری اصلاحات پر عمل کریں اور ایک نئی کابینہ تشکیل دیں جو سیاستدانوں کی بجائے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ جیرین کی رپورٹ سنیے۔ یہ مسلسل چھٹا جمعہ ہے جب عراق کے نامور شیعہ عالم مقتدی الصدر کے حمایتیوں نے بستی بغداد میں احتجاج کیا اور حکومت سے اصلاحات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ بیشتر شیعہ افراد پر مشتمل ہجوم نے نعرے لگائے اور صدر علی شیخ اسد النصیری کا خطبہ سنا۔ النصیری نے وزیر اعظم حیدر البادی کے لیے اپنے اسی الٹیمیٹم کو دہرایا کہ عراقی لیڈر کے پاس ہفتے تک کا وقت ہے کہ وہ ایک نئی حکومت تشکیل کر کے پارلیمان کے سامنے پیش کر دیں۔ النصیری نے قانون سازوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے کی دھمکی دی۔
ما اظن بالحسب ما اتمنى على رئيس الوزراء ان يخرج يوم السبت باصلاحات۔
شیخ اسد النصیری کہتے ہیں کہ ان کے حمایتی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم قائل کر دینے والی نئی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہے ہیں جس میں ٹیکنوکریٹس پر مشتمل آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نئے وزراء جو عوام کے ہمدرد ہوں، سیاسی پارٹیوں کی وفاداری نہ کریں جو سیاسی ماحول پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں میں رہتی ہیں۔ شیخ النصیری نے وزیر اعظم العبادی کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا اگر وہ نئی حکومت پارلیمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبردار کیا کہ اگر قانون سازوں نے نئی انتظامیہ کو مسترد کر دیا تو پھر انہیں مظاہرین کے اشتعال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سرکاری عہدوں کے لیے ممکنہ امیدوار کا انتخاب کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے ایک رکن نے عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وزراء کے لیے متعلقہ منصب کے لیے بھرپور تجربہ ہونا ضروری ہے۔
اللجنة الوزارية المتكلفة تحدثت عن معايير تتعلق بالشهادات العليا ان يكون الوزير
پارلیمانی کمیٹی کے رکن کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کو ایسے وزارتی امیدوار درکار ہیں جو اپنی خصوصی مہارت کے شعبے میں اعلیٰ ڈگری کے حامل ہوں اور ان کے پاس کام کا کم سے کم 15 سال کا تجربہ ہو اور اس کے لیے انہوں نے عملی منصوبہ بندی بھی کی ہو۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں سیاسیات کے استاد ہلال خاشان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں حقیقی اصلاحات کے تحت ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نئی حکومت کے علاوہ اور بھی کام کرنا ضروری ہوگا۔
New Iraqi political system was modeled after Lebanon's, that is a concessional political system.
ہلال خاشان کہہ رہے ہیں کہ عراق کا سیاسی نظام لبنان کی طرز پر تشکیل کیا گیا تھا جو فرقوں اور نسلی گروہوں پر مبنی سیاسی نظام ہے۔ خود اس سیاسی نظام کے اپنے اندر بدعنوانی موجود ہے، اس لیے جب تک ہم عراق کے مستقبل کو ایک قوم کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے اور سیاسی سطح پر سوال نہیں اٹھائیں گے تو اس وقت تک بدعنوانی سے نمٹنے کی کوششیں محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ عراق کے ٹیلی ویژن نے اندیا دیا ہے کہ وزیر اعظم عبادی نے گزشتہ 24 گھنٹے ملک میں اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتوں میں گزارے ہیں تاکہ وہ نئی حکومت کے لیے ان کی منظوری اور حمایت حاصل کر سکیں۔ بیچے چلانی اردو بیو اے واشنگٹن۔ بیلجیم میں استغاثہ نے برسلز ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر منگل کے روز کیے جانے والے حملوں میں ایک نئے مشتبہ شخص کی شناخت کر کے اس کے گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ وفاقی استغاثہ کے دفتر نے ہفتے کے روز ایک بیان میں بتایا کہ اس نے ایک شخص کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیے جسے فیصل سی کے طور پر شناخت کیا گیا۔ یہ گرفتاری دہشت گرد گروپ دہشت گردی کے تحت ہلاکتوں اور قتل کی کوششوں میں ملوث ہونے پر گرفتار ہے۔ بیان میں یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ فیصل سی برسلز ایئرپورٹ کا وہ تیسرا خودکش حملہ آور ہے جسے ان دو افراد کے ساتھ دیکھا گیا تھا جنہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ بیلجیم کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فیصل چیفو نامی شخص برسلز ایئرپورٹ سے فرار ہونے والا مشتبہ شخص ہی ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے برسلز میں گزشتہ ہفتے ہونے والوں حملوں میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے امریکہ کی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے۔ صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ بیلجیم امریکہ کا قریبی حلیف ہے اور جب کوئی مسئلہ دوستوں کو درپیش ہوتا ہے تو امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پر جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی کے ایجنٹوں پر مشتمل ایک ٹیم پہلے ہی سے برسلز میں ہے اور صدر کے مطابق دہشت گرد حملوں کی چھان بین میں مدد دے رہی ہے۔ امریکی کانگریس کے مسلمان رکن کیتھ ایلسن نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش اور اس جیسے دیگر گروہ اسلام اور مسلمانوں کے نمائندہ نہیں بلکہ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے اسے بدنام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے برادر ارادہ مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورکس کے ساتھ گفتگو میں جناب ایلسن کا کہنا تھا کہ عام افراد کے قتل اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے جیسی کارروائیاں اسلامی روایات اور تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ڈیموکریٹس پارٹی سے تعلق رکھنے والے کیتھ ایلسن ریاست مینیسوٹا سے امریکی ایوان نمائندگان کے منتخب رکن ہیں۔ وہ کانگریس کے رکن منتخب ہونے والے پہلے مسلمان ہیں۔ امریکہ کی تین مغربی ریاستوں الاسکا، ہوائی اور واشنگٹن میں آج ڈیموکریٹک پارٹی کے کاکسس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان مقابلہ ہے۔ آئیوری کوسٹ کے موسیقاروں نے گرینڈ بسام بیچ پر دہشت گرد حملے کے بعد ایک نیا نغمہ تخلیق کیا جس کے بول ہیں ہم خوف زدہ نہیں۔ اس گیت کی ویڈیو سمندر کے کنارے اسی مقام پر فلمائی گئی جہاں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 19 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا تھا۔ اس نغمے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آئیوری کوسٹ کے رہنے والے دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایملی لاب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
آئیوری کوسٹ کے فنکار اور لوگ خوبصورت مقام پر خوشی سے گا رہے ہیں کہ آئیوری کوسٹ میں ہم ثابت قدم ہیں۔ گرینڈ بسام بیچ تجارتی دارالحکومت ابنجو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ساحلی قصبہ ہے جہاں چند ہی ہفتے پہلے القاعدہ ان دا اسلامک مغرب کے دہشت گردوں نے ساحل پر آئے لوگوں اور پولیس پر فائرنگ کر دی اور کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا۔ آئیوری کوسٹ کے لوگ اس حملے پر ششتر رہ گئے۔ میوزک مینیجر چیکو لاکوسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے آئیوری کوسٹ کے 11 فنکاروں کو جمع کیا اور کلیکٹیو بسام کے عنوان سے انہوں نے ایک گیت ریکارڈ کیا۔
People are tired of terrorists, so we had to send these terrorists a message, not in sadness, but in joy.
کہتے ہیں لوگ دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں، چنانچہ ان دہشت گردوں کو پیغام دینا ضروری تھا، اداسی میں نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آئیوری کوسٹ کے لوگ خوش باش ہیں اور وہ ان سے یہ خوشی چھین نہیں سکتے، انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ شوخ موسیقی والی دھن آئیورینز کو نہ صرف رقص پر مجبور کرتی ہے، ان سے خوف کو دور کرتی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ حملہ ان میں نفاق پیدا نہیں کر سکا۔ سیرو ایک میوزیشن ہیں۔
Here's Mawa Traore, who is a Muslim artist. I'm Christian.
یہ ماوا ٹراورے ہیں جو مسلمان فنکار ہیں۔ میں کرسچن ہوں۔ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، کی بورڈ کی طرح، میوزک کی بورڈ کی طرح، جس میں مختلف دھنیں ہیں مگر جب آپ انہیں ملا کر بجاتے ہیں تو ایک خوبصورت گیت بنتا ہے۔ یہ گیت چند روز پہلے ہی جاری کیا گیا ہے مگر بہت جلد مقبول ہو گیا ہے۔ اسٹیون ایگبو ابیوت کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ یہ آئیورینز کے دل کو خوشی دیتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے، کیونکہ آئیوری کوسٹ میں موسیقی کی بڑی اہمیت ہے۔ ماضی میں ہم بحرانوں میں رہے مگر میوزک نے ہمیں خوشی دی۔
ورنہ ہم اپنے اپنے خول میں بند رہتے۔ آئیوری کوسٹ کی متعدد ویب سائٹس پر یہ نغمہ مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
دنیا بھر سے 50 سے زیادہ ملکوں کے سربراہ جوہری سیکیورٹی سے متعلق 2016 کے سربراہ اجلاس کے لیے اگلے ہفتے واشنگٹن میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ اجلاس 31 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہے گا۔ اب جب کہ رہنما خطرے کی زد میں موجود جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے طریقوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اس بارے میں خدشات بدستور بہت زیادہ ہیں کہ یہ مواد غلط ہاتھوں میں پہنچ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے کوکب فرشوری کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یورپی دارالحکومتوں میں اسلامک اسٹیٹ کے حالیہ دہشت گرد حملوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ مغرب کی سیکیورٹی سے متعلق جدید مشینوں میں در اندازی کر سکتا ہے۔ اگرچہ پیرس اور برسلز میں کیے جانے والے حملوں کا نقصان بہت زیادہ تھا، تاہم اگر دہشت گردوں کے ہاتھ جوہری مواد تک پہنچ گئے تو نقصانات اتنے زیادہ ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک امریکی تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک جوہری امور کی ایک ماہر جوہری مواد دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتی ہیں،
problem with vulnerable nuclear material obviously is that they can be used to build illicit nuclear weapons.
ایسے جوہری مواد کے ساتھ جن تک رسائی کا خطرہ موجود ہے، مسئلہ واضح طور پر یہ ہے کہ انہیں غیر قانونی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہیں ڈرٹی بامبس کے بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اگر غیر ریاستی کرداروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو مسائل کا ایک طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہت سنگین خطرہ ہے۔ یہ الفاظ تھے ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک مکیلا ڈاج کے۔ اس ماہ کے شروع میں عراقی عہدیداروں نے داعش پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس نے کیمیائی مادوں سے لیس راکٹ داغے تھے، جن کے باعث تقریباً 600 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ امکان کس حد تک موجود ہے کہ ایسے گروپس اپنے ذخیروں میں خطرناک اور مہلک جوہری مواد کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب گلوبل سیکیورٹی سے متعلق ایک ادارے پارٹنرشپ فار گلوبل سیکیورٹی کی مشیل کین یوں دیتی ہیں۔
It's much more likely that they were going to be able to acquire material either nuclear or radioactive.
اس کا کہیں زیادہ امکان موجود ہے کہ وہ جوہری یا تابکاری مواد اور پھر ایک اصلی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں گے، اور انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کوئی نمایاں مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کسی اصل جوہری ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی عارضی قسم کا جوہری ہتھیار بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مشیل کین کے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی مکیلا ڈاج کا کہنا ہے کہ سخت کنٹرول کے ذریعے ہی ان دہشت گردوں کو ان صلاحیتوں کے حصول کے موقع سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
کنٹریز آر ویل اویئر آف ویلیو آف دیز مٹیریلز اینڈ سو دے ڈو دیئر بیسٹ ٹو سیکیور دیم اینڈ ٹو کنٹرول دیم۔
دنیا بھر کے ملک جوہری مواد کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اس لیے وہ انہیں محفوظ بنانے اور ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کوشش اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا وہ نظام ہے جسے ہم نے گزشتہ کئی عشروں سے نافذ کیا ہے، اور اس بارے میں آگہی میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ مواد کس طرح مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹی سے متعلق عالمی تنظیم پارٹنرشپ فار گلوبل سیکیورٹی کی ماہر مشیل کین کہتی ہیں کہ جوہری سیکیورٹی کی سربراہی کانفرنسوں جیسی بین الاقوامی کوششوں کی وجہ سے خطرے کی سطح میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔
We secured more than 1500 kilograms of highly enriched uranium and plutonium. We've had 12 new countries become
ہم نے 1500 کلو گرام سے زیادہ مقدار کی انتہائی افزودہ یورینیم کو محفوظ بنایا ہے۔ ہم نے 2010 سے اب تک 12 سے زیادہ نئے ملکوں کو بہت زیادہ حد تک افزودہ شدہ یورینیم سے پاک کیا ہے، اور ہم نے مختلف ملکوں میں ایسے نئے مراکز تعمیر کیے ہیں جو تعلیم و تربیت اور نئے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مشیل کین کے۔ لیکن اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ ان کوششوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تابکاری یا جوہری مواد کی معمولی سی مقدار بھی غلط ہاتھوں تک پہنچ گئی تو اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو اپنے ایک دوست اور شراکت دار ملک ملائیشیا میں پریس کی آزادی کے انحطاط پر تشویش ہے. بدعنوانی کے الزامات میں گھری ہوئی ملائیشیا کی حکومت، جس میں اعلیٰ سطح کے عہدیدار ملوث ہیں، آزاد میڈیا کی حوصلہ شکنی اور اس سے دبانے کے لیے متعدد قوانین کا غلط استعمال کر رہی ہے. ملائیشیا کے قانون سازوں نے گزشتہ سال شرنگیزی کی روک تھام سے متعلق 1948 کے ایکٹ کی تعزیرات میں اضافہ کر کے اس میں سوشل میڈیا پر مبینہ شرنگیز مواد کو شامل کرتے ہوئے تقریر پر پابندیوں کو سخت کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے. اگرچہ حکومت اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے شرنگیزی کی روک تھام کے ایکٹ، قومی سلامتی اور دوسرے قوانین کا تواتر سے بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، تاہم ملائیشیا میں آزاد میڈیا کا ایک مضبوط گروپ مبینہ بدعنوانی کے متعلق واقعات کی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہے. رواں سال ملائیشیا کی حکومت نے ساراواک رپورٹ، ایشیا سینٹینل اور بلاگنگ پلیٹ فارم میڈیم سمیت میڈیا کے کم از کم 12 مقبول چینل بند کر دیے ہیں. پھر فروری کے آخر میں اس نے ملائیشیا کی ایک ویب سائٹ دی ملائیشین انسائیڈر کو بلاک کر دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے حالات حاضرہ کے امور سے متعلق ملکی اور بین الاقوامی رپورٹنگ تک رسائی پر پابندی لگانے کے اقدامات پر بہت فکر مند ہے. ترجمان نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ ہمیں مزید تشویش یہ ہے کہ حکومت نے رسائی بند کرنے سے پہلے نہ تو شفاف طریقے سے عمل کیا اور نہ ہی ہدف بنائے جانے والے اداروں اور پلیٹ فارمز کو ضابطے کی مناسب کارروائی فراہم کی، اور یہ کہ ملائیشیا کی حکومت اور ملائیشیا میں متعدد بین الاقوامی اداروں کے رپورٹرز، ایڈیٹرز اور پبلشرز کے خلاف فوجداری تحقیقات کر چکی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ملائیشیا کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بہت سے افراد کو حکومت اور قومی رہنماؤں کے خلاف تنقیدی تحریریں شائع کرنے پر الزامات کا سامنا ہے. مسابقتی معیشتوں کی حامل جدید جمہوریتوں کے لیے قانون کی حکمرانی، شفافیت اور معلومات اور اطلاعات کا آزادانہ بہاؤ مرکزی اہمیت رکھتا ہے. آزادی اظہار کو جرم قرار دینے سے اختراعی سوچ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور حکومتی اداروں پر شہریوں کے اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے. ایسی پابندیاں ملکوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر دشوار تر بنا دیتی ہیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان کربی نے کہا کہ امریکہ اور ملائیشیا کے درمیان ایک مضبوط جامع شراکت داری قائم ہو چکی ہے، جس سے ہمیں توقع ہے کہ ہم متعدد مشترکہ چیلنجوں میں تعاون کو فروغ دے سکیں گے. انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں ہم ملائیشیا کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ اس کے موجودہ اور مستقبل کے تمام قوانین انٹرنیٹ پر خیالات کی آزادانہ ترسیل سمیت آزادی اظہار کا مکمل طور پر احترام کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے ہماری یہ نشریات آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں. ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ نشریات کو سنتے رہیے اور ہمارے پروگراموں کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے پروگرام پیش کر سکیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر نیلسن لوپیز. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ نیوز شوز میں پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی اور انہیں پروگراموں میں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.